وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کے وفاقی بجٹ پاس ہونے کے بعد خزانے کے وزیر مفتاح اسماعیل کے بیان سے شروع کریں گے کہ حکومت عالمی مالیاتی فنڈ سے قرضہ لینے کا ارادہ نہیں رکھتی. آگے چل کر ہم کوئٹہ میں دہشت گرد حملے میں ہزارہ برادری کا تازہ قتل اور آخر میں پاکستان تحفظ موومنٹ کے منگورا میں جلسے پر بات کریں گے جو پشتون تحفظ موومنٹ کے سوات جلسے سے ایک دن قبل ہو رہا ہے. اور بنیادی طور پہ ہمارے تین موضوعات ہیں. سب سے اہم موضوع بجٹ ہے جو کل پاس ہوا اور جس کا آج ہم تجزیہ کریں گے. آپ لوگ ان 55 منٹس میں مفت کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-89. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے واشنگٹن ڈی سی سے آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال نے, جبکہ پاکستان سے اور کراچی سے ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر مفسر ملک. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں. آئیے سب سے پہلے اس موضوع پر ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت کا بیل آؤٹ پیکج کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں, لیکن اقتصادی ماہرین اس بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں. ہفتے کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت زیر گردش قرضوں کو کم کرنے اور محصولات کا دائرہ بڑھانے کے لیے اقدام کر رہی ہے جس سے ملکی معیشت مزید بہتر ہوگی. مفتاح اسماعیل کے بقول حکومت آئندہ 5 سالوں میں محصولات کے وفاقی ادارے کی آمدن کو دگنا کرنے کے لیے بھی اقدام کر رہی ہے. لیکن اقتصادی امور کے ماہر اور سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ حکومت کے اس دعوے پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستانی اقتصادیات کے اشاریوں سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اسے آئندہ چند ماہ میں آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑ سکتا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا,
جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اگلے 4-5 ماہ میں آپ کو آئی ایم ایف جانا پڑے گا, انلیس آف کورس کہ سڈنلی آپ کی ریمیٹنسز بہت زیادہ ہو جائیں یا آپ کا ایکسپورٹس بڑھ جائیں, امپورٹس کچھ کم ہو جائیں یا فورن انویسٹمنٹ میں ایک دم کوئی جمپ آ جائے. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کا بچاؤ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہی ٹرینڈز رہے اور اس میں ایک آدھ اور کوئی شاک آئل پرائسز کا یا اس قسم کا پڑ گیا تو پھر تو آپ کو جانا پڑے گا.
سابق مشیر نے کہا کہ مفتاح اسماعیل نے جن اقدام کی بات کی ہے اس کے نتائج آنے میں وقت لگے گا اور یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ کتنے کارگر ثابت ہوتے ہیں. وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل کے بقول حکومت نے ملکی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے روپے کی قدر میں کمی سمیت متعدد اقدام کیے اور انہیں امید ہے کہ یہ ثمر بار ہوں گے. حکومت نے حزب مخالف کے تحفظات اور تنقید کے باوجود جمعے کو آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا تھا. اپوزیشن کا اصرار تھا کہ چونکہ حکومت آئندہ ماہ اپنی آئینی مدت پوری کر رہی ہے لہٰذا وہ پورے سال کی بجائے محض چند ماہ کا بجٹ پیش کرے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان چلتے ہیں جہاں سے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر مفسر ملک ہمارے ساتھ ہیں. ملک صاحب, آپ بتائیے, یہ جو بجٹ کل پاس ہوا ہے اور جس طرح سے نئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ اب حکومت کو عالمی مالیاتی فنڈ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی, آپ کس حد تک سرکار کے اس موقف سے اتفاق کرتے ہیں؟
السلام علیکم جی, اینڈ آپ کے سب سامعین کو بھی میرا سلام. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. میں سمجھتا ہوں سلمان شاہ صاحب نے جو ابھی بات کی, دیکھیں جو ریونیو ہے وہ تقریباً رفلی اراؤنڈ 5,661 بلین کا دکھایا جا رہا ہے, اور جو پروونس کا شیئر اگر 2,590 ہم مائنس کر دیتے ہیں تو 3,071-72 کے قریب جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آ جائے گا, جبکہ آپ کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 4,180 بلین کے قریب ہے. تو ڈیفیسٹ تو ڈیفینیٹلی ہے, اور اس میں ہمیں میرے نزدیک کے کچھ عرصہ بعد اس گورنمنٹ کو تو نہیں جانا پڑے گا کیونکہ یہ 1 مہینے بعد چلے جائیں گے, لیکن نیکسٹ گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی گیپ کو فل کرنا پڑے گا اور لون لینا پڑے گا, چاہے لوکلی ایکوائر کریں یا انٹرنیشنلی.
ڈاکٹر زبیر اقبال، آپ آئی ایم ایف کے افسر رہے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کن شرائط پہ بھی قرضے دیتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان نے پھر آئی ایم ایف سے رابطہ کیا جیسے کہا جا رہا ہے، تو آئی ایم ایف کا اس پر کیا جواب ہوگا؟
پاکستان کو پیسے دیے ہیں، بہت دفعہ اس کو بیل آؤٹ کیا ہے۔ اب جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے، وہاں پر بڑی حد تک فٹیگ ہوتی چلی جا رہی ہے پاکستان کے معاملے میں۔ اگر پاکستان اہم قسم کے پالیسی فیصلے نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہتا ہے، تو آئی ایم ایف ان کو قطن کوئی سپورٹ نہیں کرے گا۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے پیسے لینا اتنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد ڈومیسٹک پالیسی بدلنا ہے جو کہ نہیں بدلی گئی، اور اس کو بہانے کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کی معیشت کا تعلق ہے، اگر آپ اس میں سیونگز نہیں بڑھاتے، پرائیویٹ یا پبلک، تو اسی طرح مشکلات پیدا ہوتی رہیں گی۔ یاد رہے کہ آپ نے ایک گروتھ ریٹ بتا دیا ہے کہ آپ 6% یا 7% گروتھ ریٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یقیناً آپ کو انویسٹمنٹس کرنی پڑیں گی۔ کیا اس کے لیے سیونگز ہیں کہ نہیں؟ اگر اس کے لیے سیونگز نہیں ہیں اور گورنمنٹ اتنی ریونیو جنریٹ نہیں کر رہی کہ جس کی بیسس پر پبلک سیکٹر سیونگز اور پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ بڑھ سکے، تو پھر یقیناً آپ وہ گروتھ ریٹ اچیو نہیں کر سکتے۔ جب آئی ایم ایف کا معاملہ آتا ہے تو آئی ایم ایف اسی چیز کو دیکھتا ہے، بیسیکلی دیکھتا ہے کہ آیا آپ کے جو مقاصد ہیں ان کو فل کرنے کے لیے جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ اس قابل ہیں کہ نہیں۔ جیسا ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آئی ایم ایف کے جانا کے پاس جانا ایک بے معنی سی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی وہی ہوتا ہے کہ امید یہ کی جاتی ہے کہ آئی ایم ایف پیسے دے گا، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے جو پیسے پہلے دیے ہوئے ہیں وہ ریسائیکل ہو جائیں گے، آپ کو وہ دینے نہیں پڑیں گے۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد پالیسی امپلیمنٹیشن کا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے اس کو دوبارہ دیکھا جائے۔ یقیناً جو نئی گورنمنٹ آئی وہ دیکھے گی، لیکن سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ ایک قسم کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ کیا مقاصد ہیں اور مقاصد کو پورے کرنے کے لیے کس قسم کے فیصلے اور ایکشنز لیے جائیں گے۔ جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، اس وقت جو مقاصد سامنے نظر آ رہے ہیں ان کا تعلق پالیسی انسٹرومنٹ سے بہت لمیٹڈ ہے۔ ان کو بڑھانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وہ نہیں بڑھا سکتے تو آئی ایم ایف کے پاس جانا یا کہیں اور جانا بالکل بے معنی سی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مشکلات بڑھتی رہیں گی۔ تو چاہیے یہ ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے متعلق سے سوچنے کے بجائے یہ سوچا جائے کہ آپ کے اندر جو پالیسیز امپلیمنٹیشن کرنا ہے وہ کیا ہیں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے آبجیکٹیوز کو یا اپنے مقاصد کو کس حد تک کمزور کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ آپ ڈومیسٹک پالیسیز کیسے سٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ امید یہ کی جاتی ہے کہ آئی ایم ایف فورس کرے گا پاکستان کو پالیسیز ٹھیک کریں۔ یہ بے معنی سی بات ہے۔ پچھلے 5 سال 3 سال نہیں ہوا تو اب کیوں ہوگا؟
جی ڈاکٹر زبیر، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ مفسر ملک صاحب کی طرف لوٹتے ہیں۔ مفسر ملک صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے بھی روپے کی قدر میں کمی کی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس سے ایکسپورٹس میں بھی مدد ملے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل کہ نئی حکومت آئے، اس وقت جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ وقتی طور پہ جو ہیں وہ ٹھیک ثابت ہوں گے کہ پاکستان اس بحران سے نکل جائے؟
میں سمجھتا ہوں ایکسپورٹس کا فائدہ شارٹ ٹرم ہوگا، کیونکہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس میں کافی را مٹیریل جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور یہ جو تقریباً رفلی اراؤنڈ 10.5-11% ڈیویلیویشن ہماری 1.5 مہینے میں ہوئی ہے پاک کرنسی، اس کا افیکٹ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے ریونیو پہ تو پڑے گا پازیٹیو، کیونکہ ان کو 10% امپورٹس پہ ریونیو زیادہ ملے گا، لیکن اس سے ہماری را مٹیریل کی کاسٹ اور ان پٹ کاسٹ جو ہے ہماری پروڈکشن کی فار ایکسپورٹ وہ بھی بڑھے گی، تو اٹ ول میک آر ایکسپورٹس ناٹ ویری کمپیٹیٹو ان دا ورلڈ۔ اور ہمارے یہاں جو دوسرا پرابلم اس وقت سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو پاکستان میں اس وقت کرائسس ہے وہ کاسٹ آف انرجی ہے، اور کاسٹ آف انرجی اگر ہم مینیج نہیں کرتے اور یہ جو شرنکنگ ایکسپورٹس ہیں یہ اور شرنک ہو جائیں گی ہماری، اگر ہم یہ اپنا جو نیکسٹ ابھی جو افیکٹ آئے گا ڈیویلیویشن کا ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ یا پروڈکشن پہ, اس کو اگر ہم اکٹھے اسٹیک ہولڈرز گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور گورنمنٹ کی کے تعاون سے اس کو مینیج نہیں کرتے تو ہماری ایکسپورٹس بڑھنے کی بجائے ریڈیوس ہوں گی. میں مفتا صاحب سے اس پوائنٹ پہ ایگری نہیں کرتا ہوں اور ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ جلد اس پہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اس پالیسی کو کریکٹ کریں, کیونکہ ہماری دن بہ دن ایکسپورٹس گر رہی ہیں اور ہمارے جو ریجن کی کاسٹ ہے, جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے اور ممالک ویتنام ہے, ان سب کے مقابلے میں ہماری کاسٹ آف انرجی سب سے زیادہ ہے. اور ابھی یہ جو آر ڈی ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل ڈیوٹیز کی بات کی جا رہی ہے, اس سے ہمارا را مٹیریل فار ایکسپورٹس اور زیادہ بڑھے گا, وچ ول بی اے نیگیٹو تھنگ فار ایکسپورٹس. بٹ میں ادھر ایک بات کی ضرور نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5 سالوں میں سکسیسولی ریونیو جنریشن بڑھی ہے پاکستان میں اور آلموسٹ تقریباً ڈبل ہو گئی ہے 5 سال میں. اس کا جو نیگیٹو اینگل ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز تھے ان کو فورس کیا گیا اور انہی سے یہ ٹیکس بڑھایا گیا. نئی جو ٹیکس بیس ہم نے بڑھانی تھی وہ نہیں بڑھی ہے, حالانکہ اس گورنمنٹ کے آنے پہ ہی 5 سال پہلے جو اس وقت فائنینس منسٹر تھے اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی ہمارے پاس لسٹ موجود ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں اور عیش کی زندگی گزار رہے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے ہیں, ان کی لسٹ ہمارے پاس ہے جو ہزاروں آدمیوں پہ مشتمل ہے. لیکن 5 سال کے دوران ایک بھی نام ایسا سامنے نہیں لایا گیا فار واٹ ایور ریزن کہ جس کو کہ گورنمنٹ ٹیکس کرتی اور براڈن کرتی ٹیکس بیس کو, کہ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ نیچے لایا جا سکے اور ٹیکس نیٹ سے جو لوگ باہر ہیں وہ راغب ہو سکیں کم ٹیکس ریٹ کی وجہ سے ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے.
یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی دی جا رہی ہے اور خاص طور پہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا کالا دھن واپس لے کر آئیں ملک کے اندر, آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سرمایہ کاری بڑھے گی؟
سرمایہ کاری تو پاکستان میں شاید نہ بڑھے, بٹ آئی پرسنلی بیسکلی تو میں اس کے اگینسٹ ہوں کہ جو یہ اسکیم بیسکلی جو آنیسٹ ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. لیکن چلیں, ہمارے ملک کو اس وقت ضرورت ہے ریونیو کی, اور اگر آپ ون ٹائم ایمنسٹی یا والنٹری ڈیکلریشنز کی پالیسی لاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر ونس اینڈ فار آل ایک موقع لوگوں کو دیا جائے کہ وہ اپنا ایسا پیسہ جو ڈکلیئر نہیں ہوا ہوا اس کو ڈکلیئر کر سکیں. اور پاکستان میں چونکہ پہلی دفعہ فورن ایسٹس کے لیے جو ملک سے باہر لوگوں کے پاس ہیں ان کے لیے بھی ایمنسٹی اسکیم آئی ہے, تو میں سمجھ, اور ریٹس بہت کم ہیں جو 2% سے لے کے 5% تک ہیں اور نو کوشچن آسکڈ ہے, یہ ایویڈینس بھی نہیں ہوگا, اس کو کوئی ڈسکلوز بھی نہیں کر سکے گا, گورنمنٹ اس کو ایویڈینس کے طور پہ بھی نہیں سامنے لا سکتی, تو لوگوں کے لیے بہت اچھا سنہری موقع ہے کہ ان کم ریٹس پہ جن کے پاس بھی انڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں انٹرنیشنلی اور لوکلی اس کو ڈکلیئر کریں اور ٹیکس نیٹ میں آنے کی کوشش کریں.
جی جی,
اس کے لیے میرا خیال ہے کہ باہر کے لوگوں کے لیے آپ کے سامعین کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ نے پاکستان سے باہر کوئی ایسٹ رکھا ہوا ہے, چاہے لکوڈ ہے یا نان لکوڈ ہے, اس کے لیے اب باہر ملکوں میں بہت سختی آگے آنے والی ہے اور سورسنگ کے لیے پوچھا جائے گا, تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈکلیئر یور انڈکلیئرڈ ایسٹس.
ڈاکٹر زبیر اقبال, ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں لیکن بہت مختصر بتائیے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس غالباً جون میں پاکستان کو گرے لسٹ پر ڈالنے پر غور کر رہا ہے, یہ جو ٹیکس ایمنسٹی کی باتیں ہو رہی ہے اس کا اس ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پر کوئی اثر پڑے گا؟
نہیں جی, نہیں اس کا اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ جو ہڈن منی ہے اس کو پہلے تو کلینس کر کیا جائے, اس کو وائٹن کیا جائے, اور اس کے بعد جو اس کی ٹرانسفر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہوگی, وہ جو گورنمنٹ کا آفیشیل سیکٹر ہوتا ہے جس میں بینک شامل ہیں یا منی چینجز شامل ہیں جو کہ ریکگنائزڈ آفیشیل فارن ایکسچینج ڈیلرز ہیں, ان کے پاس آئیں گے. تو اس کی وجہ سے یہ ایف اے ٹی ایف کے جو رولز ہیں ان کے کنسسٹنٹ ہیں, ان کے خلاف نہیں.
آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے وفاقی بجٹ پاس ہونے کے بارے میں اور اس کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کو بھی ہم سنتے ہیں. ہمارے مہمان اس وقت ہیں آئی ایم ایف میں سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال, جبکہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر مفسر ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ.
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے صرف آج نیوز پر.
تو ایک نئے کالر ہیں چودھری شہزاد چیچا وطنی سے. جی جناب بات کیجیے.
جی میں وہ اس بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جو وہ 5% کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے کالے دھن کو 5% حکومت کو دے کر جائز کر لیں.
جی اس کے بارے میں
پچھلے دنوں یہ آپ کا پروگرام سن رہا تھا, اس میں کہا تھا کہ جتنے بھی ملک کے اندر جو ان کے ایسڈ ہیں جن میں ججز بھی شامل ہیں, ایم این اے ایم پی ایز بھی اور منسٹر بھی شامل ہیں, اور وہ ٹیکس نہیں پے کر رہے, تو یہ غریبوں کے اوپر سارا بوجھ ڈال رہے ہیں. ان ایسٹ کے اوپر یہ آپ ٹیکس کیوں نہیں وصولتے؟ وہاں پر ساری ایلیٹ کلاس جو ہے وہ ایک طرف ہی ہے کہ نہیں جی اس کے اوپر ٹیکس نہیں لینے, جو کالا دھن ہے اس کو سفید کرنے کے لیے 5% صرف دے دیں, جبکہ انڈیا میں 45% ڈیمانڈ کیا تھا اپنی پبلک سے.
اچھی تجویز ہے. کاشف حسین نے کال کیا ہے لکی مروت سے.
دیکھنا السلام علیکم, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار حکومت نے بہت اچھا بجٹ پیش کیا ہے اور میرے خیال میں اس کو بہت سراہنا چاہیے.
اچھا مزید کچھ نہیں. محمد شفیع نے کال کیا ہے چترال سے.
السلام علیکم جی, بہت شکریہ جی نفیسہ بہن, ڈیوٹی آپ کی بھی میرے خیال کوئی لمبے ہی ہو گئے. سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کہا کہ قرضے جو ہے ہم نہیں لیں گے, یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کو کوئی قرضہ, کیونکہ جانے والوں کو کون قرضہ دیتا ہے, لیکن یہ ہم ضرور بتائیں
جی, شکریہ. اور مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے.
یہ چھوڑ کر جا رہے ہو
جناب, شکریہ. میاں والی سے مرید خان.
السلام علیکم جناب, دوست کل فیض کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ میرا بلکہ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے یہ ڈیموں کے بارے میں کوئی نہیں سوچتی. ڈیم بنائے جائیں, ہمارا پاکستان کا زرعی جو ہے نظام بہترین ہے, یہ ذمہ داروں کو کرنے دیے جائیں, زمینیں آباد کی جائیں, ٹیل پر پانی پہنچایا جائے.
شکریہ, آپ نے اچھی بات کی, شکریہ. ملک نائب خان کوہاٹ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں کر رہا ہوں کہ بجٹ سے عوام کو فائدہ کیا اور نقصان کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ روپے کا قیمت اور بھی گرے گا یا اس میں کوئی فرق آئے گا, چڑھاؤ اس میں پڑے گا, میں یہ عرض کر رہا ہوں. تیسری بات یہ کہ یہ سیلاب والے کیوں اس بجٹ سے ناراض تھے اور وہ احتجاج کر رہے تھے. مہربانی, شکریہ.
اور راولپنڈی سے ہمایوں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی جی میں بیٹھ کے کہنا چاہ رہا تھا, السلام علیکم سب کو.
وعلیکم السلام.
کہ ہمارے ملک میں ایک ریت چل پڑی ہے کہ ڈیول نیشنلٹی پہ سب کو دیکھا جاتا ہے, جرنیلوں کو اور ججوں کو نہیں دیکھا جاتا. ٹیکسز کا معاملہ آتا ہے, جرنیلوں کو ججوں کو نہیں دیکھا جاتا, عام آدمی کو دیکھا جاتا ہے. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جتنا زیادہ ٹیکس جرنیلوں سے جنریٹ ہو سکتا ہے کہیں سے نہیں جنریٹ ہوتا. 1100 ارب آپ دے رہے ہیں انہیں, ٹھیک ہے جی. ان سے یہ پوچھیں کہ چکنالا کینٹ, پنڈی کینٹ, گجراوالا کینٹ, کراچی کینٹ, کوئٹہ کینٹ, آج تک انہوں نے کبھی 1 روپیہ دیا ہے ٹیکس کا, وہ ہم دیتے ہیں اور 1100 روپیہ وہ علیحدہ بھی لے لیتے ہیں.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی آپ کی بات ہم نے سن لی. مفسر ملک صاحب آپ نے سنا ہمارے جو کالرز ہیں کافی دل کھول کے بات کرتے ہیں, تبصرہ کچھ کرنا چاہیں گے ان کی بات پر؟
جی جنرلی تو لوگوں نے اپنی فیلنگ ظاہر کر دی ہے, لیکن یہ ذرا ڈفیکلٹ چیز ہوتی ہے سپیچ جو ہوتی ہے بجٹ. ایک تو میں کریکٹ کر دوں, جو شروع میں آپ نے کمنٹ کیا تھا کہ کل بجٹ پاس ہو گیا, بجٹ پاس نہیں ہوا, پیش ہوا ہے. ابھی اس پہ ڈسکشن ہوں گی, اس میں چینجز آئیں گی اور پھر جا کے یہ پاس ہوگا. جو بجٹ سپیچ ہوتی ہے نا جی, اس میں جنرلی منسٹر صاحب جو باتیں بتاتے ہیں وہ ساری پازیٹیو سائڈ کی بتائی جاتی ہیں، لیکن جب آپ فائنانس بل کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو ایک دن میں تو سمجھنا یا اس کو ریئلائز کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا، اس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور موسٹ پرابلی منڈے کو ہم اس پہ اپنا صحیح کمپلیٹ جو ریویو ہے وہ پیش کریں گے. لیکن جو ریلیف ہے وہ صرف اس وقت جو نظر آیا ہے وہ مجھے مین سیلریڈ کلاس کو نظر آیا ہے، سرکاری ملازموں کو نظر آیا ہے کہ ان کی تنہائیں بھی بڑھائی گئی ہیں، ان کے ہاؤسنگ الاؤنسز بھی بنائے ہاؤس رینٹ الاؤنسز بھی بڑھائے گئے ہیں اور ان کی پینشنز بھی بڑھائی گئی ہیں. سیکنڈ جو ریلیف نظر آیا ہے وہ سیلریڈ کلاس کے لیے نظر آیا ہے کہ جو آدمی سالانہ ایک لاکھ روپیہ تنہا، مہینے کی ایک لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، سالانہ کو 12 لاکھ روپے تنخواہ میں لیتا ہے، اس کو تقریباً صرف ایک ٹوکن منی آف 1000 روپیز ٹیکس کے طور پہ پے کرنا پڑے گا، اور اس سے اوپر بھی 12 لاکھ سے اوپر بھی سالانہ جو انکم ہوگی وہ سیلریڈ کلاس کے لیے کافی ریڈیوسڈ ریٹ پہ ہوگی. گورنمنٹ نے جو کارپوریٹ سیکٹر کو ریلیف دیا ہے وہ 30% ٹیکس ریٹ سے 25% پہ لانے کا اندیا دیا ہے، لیکن وہ بھی اگلے 5 سال میں 1% ریڈیوس کر کے دیا جائے گا. بونس شیئرز پہ ٹیکس کو ریڈیوس کیا، ختم کر دیا گیا ہے، وہ پازیٹیو سائڈ ہے. بٹ آئرونکلی انہوں نے جو انرجی کاسٹ ہے ہماری اس کے اوپر ریلیف نہیں دیا ہے، اور بلکہ فیول پہ فردر ٹیکسز لیوی کرنے کا ذکر کیا ہے منسٹر صاحب نے، جو لوگوں کو کل تو سمجھ نہیں آئی لیکن آج جب ڈاکیومنٹ پڑھ کے تھوڑا سمجھ آ رہا ہے. تو فیول کی قیمت بڑھے گی اور اگلی گورنمنٹ آنے والی جو ہے اگر وہ پی ایم ایل این کی نہیں ہوتی تو ان کے لیے کافی ڈیفیکلٹی ہوگی اس میں.
جی ہاں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن بھی کیا کہے گی، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت ابھی تک بجٹ پہ بحث جاری ہے. ہمارے ساتھی کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر مفسر ملک جو کراچی میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھی آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال، بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس وقت ہم ملک کے اندر کی صورتحال پر بحث کو جاری رکھتے ہیں، اور ہم بات کریں گے سندھ کے بارے میں جہاں بدعنوانی کے چارجز بے تحاشا ہیں، اور آج بھی سپریم کورٹ کے جسٹس گلزار خان نے ایک بیان دیا ہے کہ سندھ کول اتھارٹی میں بدعنوانی ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر نے. شبیر شر، یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی سطح پر احتساب کا ایک عمل چل پڑا ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاستدان ہیں ان کے خلاف آئے دن نیب کی طرف سے اور مختلف کیسز میں بدعنوانی کے چارجز سامنے لائے جا رہے ہیں، سندھ میں آپ کیا سلسلہ دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے؟
جی
بتائیے، کیونکہ ہم بیان پر بات کر رہے ہیں کہ بیان کی حد تک کورٹس اس وقت بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر بے تحاشا بدعنوانی ہے، عملی طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا نیب میں ایسے کیسز لے جائے جائیں گے؟
نیب میں پہلے بھی بہت سارے کیسز چل رہے ہیں اور یہ بھی کیسز میرا خیال ہے کہ نیب میں ہی جائیں گے. سندھ میں تو کرپشن کی انتہا ہو چکی ہے، ابھی تک تو یہ چیزیں اوپر آئی نہیں ہیں. جیسے روہڑی کینال ہے، روہڑی کینال کو جو ہے وہ اس کو پکا کرنا تھا، سیمنٹیڈ کرنا تھا، اور وہ اس کی بجٹ جو تھی تقریباً کوئی 30 ارب کے قریب تھی، وہ استعمال ہو چکی ہے، چیک نکل چکے ہیں، لیکن وہاں پر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی گئی ہے. وہ بھی کورٹ نے نوٹس لیا ہے اور کورٹ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ نیب کو کیس کے معاملے سلسلے میں تحقیقات کرے اور معلوم کرے کہ یہ 30 ارب روپے کہاں گئے، کس نے لیے، اور اس کے دوسرے افسران وغیرہ جو ان میں ملوث ہیں وہ کسٹڈی میں بھی لیے جا چکے ہیں. تو سندھ میں تو انتہا ہے کرپشن کی، اس کو تو ابھی تک ٹچ ہی نہیں کیا گیا ہے اتنا جتنی کرپشن ہے یہاں. کئی ایسے پروجیکٹ ہیں، روڈس ہیں، روڈ بنے ہوئے ہیں کاغذات میں، لیکن وہ نظر کہیں نہیں آ رہے کہ یہ روڈ گئے کہاں، کون کھا گئے یہ. اسی طرح سے کئی پروجیکٹ ہیں، سکھر پورے کو جو نا 30 ارب روپے سکھر کی ڈیولپمنٹ پر جو ہے وہ خرچ کیے گئے ہیں. تو کورٹ نے یہ کہا کہ بھئی یہ سکھر کے 30 ارب جو ہے ڈیولپمنٹ کے تھے، یہ سیوریج واٹر کے لیے تھے اور واٹر سپلائی کے لیے تھے، روڈوں کی مرمت کے لیے تھے، پارک بنانے کے لیے تھے تو یہ گئے کہاں؟ دو افسران ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے اور یہ بتا ہی نہیں سکے کہ یہ 30 ارب کہاں گئے. کورٹ نے یہاں تک جو ہے نا وہ آبزرویشن دی کہ یہ شہر اگر 7 بار اس پورے شہر کو مسمار کر کے بنایا جاتا تو بھی 30 ارب زیادہ تھے. تو اس طرح سے جو ہے نا اس طرح سے باقاعدگی کے ساتھ یہاں پر لوٹ مار کی بازار گرم ہے اور اس یہاں پر کوئی کسی سے یعنی دریافت کرنے والی کورٹیں ابھی جاگی ہیں اور کورٹوں نے جب یہ معاملہ شروع کیا ہے تب جا کر کے نیب نے بھی تحقیقات شروع کیا, ورنہ نیب بھی سلی ہوئی تھی. وہ بھی پولیٹیکلی ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں حکمران. باقی زیادہ اس طرح سے کوئی نیب نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا تھا.
جی, اور کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ سندھ کول اتھارٹی میں بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے ہیں, وہاں خصوصاً کس کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے؟
لیکن اس میں زیادہ تر جو وہاں پر انوالو ہے وہ تاج حیدر صاحب رہا ہے. تاج حیدر صاحب جو ہے نا وہ تھرڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور زیادہ تر انٹرفیئرنس تاج حیدر صاحب کا ہے وہاں پر, تو وہ پیپلز پارٹی کے سینٹرل لیڈر ہیں. تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں یہ پہلے بھی اخبارات میں آ چکی ہیں اور شاید اس پروگرام میں بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور خود تاج حیدر صاحب موجود تھے کہ یہ تھر میں جتنا بھی ڈیولپمنٹ ورک کے جو پیسے تھے اربوں روپے تھے وہ کہاں گئے, وہ ابھی تک کہیں ظاہر نہیں ہوئے. یہاں تک کہ جو روڈ تھے وہاں تک تھر کول اتھارٹی تک جانے تھے, اس فیلڈ تک جانے تھے, وہ روڈ بھی وہاں تک ابھی تک پہنچ نہیں سکے. ابھی تک وہاں پر دشواری ہے کہ سامان کیسے لے جایا جائے اور وہاں سے چیزیں کیسے یہاں سے باہر نکالی جائیں, یا کوئلہ نکلا تو وہ کیسے نکلے گا. روڈوں کی حالت بہت ہی خراب ہے, خطرناک اور خستہ تک حالت ہے, اور اتنے پیسے شو کیے گئے ہیں, اربوں روپے شو کیے گئے ہیں, تو اس وہ کہاں گئے؟ پردے واحد کے پاس گئے, دوسری طرف گئے, کچھ نظر تو آنا چاہیے تھا.
یہ بتائیے,
لوگ بھی جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں کہ یہاں پر پیسہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ خرچ کہاں ہو رہا ہے.
شبیر سر, یہ بتائیے, کیونکہ ابھی وفاق کی طرف سے بجٹ پیش کیا گیا ہے, اس پہ اپوزیشن بھی بات کرے گی یقیناً, سندھ کے حوالے سے بھی بجٹ میں کوئی پروویژنز رکھی گئی ہیں, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے نا, بجٹ سے نے تو بہت ہراسمنٹ پھیلا رکھی ہے. آج سے ہی جو ہے نا وہ یہاں کے پیٹرول پمپ بند ہو گئے, 80% پیٹرول پمپ بند ہو گئے کیونکہ 200% جو ہے نا 200% جو ہے وہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں پیٹرول کی مصنوعات پر. تو آج پورے یہاں ہر شہر میں آپ دیکھیں گے, معلوم کریں گے کہ پیٹرول پمپس پر لائنیں لگی ہوئی ہیں, لیکن پیٹرول پمپس والے پیٹرول دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ 1 تاریخ کو جو ہے نا وہ انکریز ہوں گے ریٹ, تب تک کے لیے ان کے پاس جو ذخیرہ ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں, اور حکومت ان سے یا کوئی بھی ادارہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ غیر قانونی طور پر آپ لوگ پیٹرول کیوں بند کر رہے ہیں. تو ابھی اس بجٹ کے تقریباً میرا خیال ہے کہ ہراسمنٹ پھیلی ہوئی ہے پبلک میں, لوگوں میں بھی, یہ سوشل میڈیا پر بھی لوگ جو ہے نا وہ بہت چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ اتنے ٹیکسز جو لگائے گئے ہیں تو پبلک کا تو حال کیا ہوگا, پبلک کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ ٹیکسز جو ہے وہ کہاں سے بھریں گے, اور پیٹرول کی مصنوعات مہنگی ہو گئی, وہ مین چیز ہے پیٹرول کی مصنوعات, تو وہ تمام چیزوں پر اثر انداز ہوں گی, کھانے والی چیزوں پر اثر انداز ہوں گی, دوائیوں پر اثر انداز ہوں گی, پہننے والے کپڑوں پر اثر انداز ہوں گی. کون سی چیز ہے جس پر یہ چیزیں اثر انداز نہیں کریں گی؟ یعنی لوگوں کی غربت کو, اوسط آمدنی کو نظر میں ہی نہیں رکھا گیا ہے, اور اس طرح سے سرمایہ دارانہ بجٹ بنائی گئی ہے, صرف سرمایہ دارانہ صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ بڑے لوگ ہی اس ملک میں رہتے ہیں, جو غریب ہیں 80% ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا گیا ہے.
اچھا, بہت دلچسپ, کیونکہ اس وقت ہم نے سیاستدانوں کو مدعو نہیں کیا جو آپ کا جواب دے سکیں, یقیناً ان کے پاس بھی کچھ ہوگا کہنے کو, لیکن اس موڑ پہ ہم کیونکہ بجٹ پہ ڈسکشن ختم کرنا چاہتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر کا, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے, ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है बलूचिस्तान, जहां वक्तन फवक्तन हज़ारा बरादरी को टारगेट किया जाता है और आज भी बताया जा रहा है कि 2 हज़ारा को क्वेटा में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हज़ारा डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कन्वीनर अब्दुल खालिक हज़ारा ने। अब्दुल खालिक हज़ारा, आपको खुश आमदेद। तो ये बताएं कि शायद हमारे पास वक्त ना हो कि हम रिपोर्ट चलाएं, अगर ज़रूरत पेश आई तो चलाएंगे, लेकिन आप हमें बेहतर बता सकते हैं कि हज़ारा बरादरी के ख़िलाफ़ वाक़यात में ख़ासा इजाफ़ा हुआ है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है। आप क्या देख रहे हैं, वजूहात क्या हैं इसकी? जी अब्दुल खालिक हज़ारा,
देखिए इसमें ये तो साबित है कई दिनों से। जी मैं बात कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है?
बिल्कुल आ रही है।
हेलो।
जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, बात कीजिए।
आ रही है।
जी जी
देखिए, बदकिस्मती से साबिका कई दिनों से, एक मरतबा फिर 20-40 दिन से जो है, मतलब एक मरतबा फिर तकरीबन 10-11 आदमी जो है यहाँ पे मारे जा चुके हैं। 3-4 वाकयात हुए यहाँ पे कोटा शहर में, मरतबा फिर वो दहशत गर्द जो हज़ारा कौम के खून के प्यासे हैं वो भी सामने आए हैं, और इसका मतलब ये है कि वो अभी तक वो अपने
जी अब्दुल खालिक हज़ारा, आपसे
खत्ते के अंदर जो बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है वो जिसमें सीटें कम है,
जी
उस सवाले से भी जो बदखा है जो न चाहते तौर पर वो यहाँ पे अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, यकीनी तौर पर हज़ारा बहुत है और वो अपनी साख अपने चेहरे अपनी मखसूस स्ट्रक्चर की वजह से दूर से जाने भी जाते हैं, और इनकी कोशिश भी है हज़ारों को लोगों के साथ यहाँ पे फिरका वाराना दहशतगर्दी की आग में इनको आपस में दस्त गिराबान किया जाए और इनके खिलाफ जो है मतलब वो जो है मतलब खाने जल्दी हज़ारे यहाँ पे इनसिक्योर महसूस करके और अपने आप को जो है मतलब इनसिक्योर महसूस करके यहाँ पे हालात को खराब करने में या बिगाड़ने में अपना कोई किरदार अदा करें।
अब्दुल खालिक हज़ारा ये बताइए, अब्दुल खालिक हज़ारा ये बताइए, आपको ये सवाल है कि सी पैक के मंसूबे ज़ाहिर है इस वक्त तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं बलूचिस्तान में। जी हम आपको दोबारा डायल करते हैं, इस दौरान हम एक कॉलर को भी लेते हैं धारावाला से, शौकत अली अंजुम कुछ कहना चाह रहे हैं। जी
मैडम, शौकत अली अंजुम धारावाला से करूं। मैडम दरअसल बात ये कि इंसान का कत्ल कत्ल ही होता है, तो जब तक ये बलूचिस्तान ये मसले नहीं हो गए तो कत्ल खत्म नहीं होंगे, तब तक यही मसले जारी रहेंगे। जब भारत जो है वो कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए बलूचिस्तान में मसाइल पैदा करता है। थैंक यू मैडम,
थैंक यू वेरी मच। हम अब्दुल खालिक हज़ारा से दोबारा रابطہ करते हैं, और हमने दिफाई अहलकारों से भी رابطہ किया था, वो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन हम इस सिलसिले में आप लोगों को सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट भी सुनाना चाहते हैं। पेश कर रहे हैं अब्दुल सत्तार काकड़।
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فرقہ وارانہ تشدد کے 2 واقعات میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق ہفتے کی دوپہر کو کوئٹہ شہر کے مرکزی کاروباری علاقے شاہراہ جمال الدین افغانی روڈ پر الیکٹرانکس کی ایک دکان پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی، جس سے شیعہ ہزارہ برادری کے 2 افراد موقع پر دم توڑ گئے۔ واقعے کے بعد پولیس اور دیگر اداروں کے اعلی حکام موقع پر پہنچ گئے اور جائے وقوع پر موجود عینی شاہدین سے واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ گزشتہ روز یعنی جمعے کو کوئٹہ کے علاقے توغی روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس حکام کے بقول مدینہ مسجد کے پیش امام میر محمد کا چھوٹا بھائی خیر بخش اپنے گھر کے ساتھ ایک دکان پر کام کر رہا تھا کہ اسی اثنا میں 2 نامعلوم افراد وہاں پر آئے اور خیر بخش پر اندھادھند فائرنگ کی، جس سے وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ حملہ آور واردات کے بعد موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ ان واقعات کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم کی طرف سے قبول نہیں کی گئی۔ پولیس حکام نے دونوں واقعات کو فرقہ وارانہ دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں واقعات میں ملوث عناصر کی گرفتاری کے لیے اقدام کیے جا رہے ہیں۔ شیعہ ہزارہ برادری پر ہونے والے ان حملوں کے خلاف ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے کارکنوں نے بھرپور احتجاج کیا اور باچا خان چوک کو کئی گھنٹوں تک بند کیے رکھا۔ اس موقع پر پرانے ٹائر بھی جلائے گئے۔ تاہم بعد میں انتظامیہ کی طرف سے ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی پر تمام لوگ پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ صوبہ دارالحکومت کوئٹہ میں رواں ہفتے کے دوران فرقہ وارانہ دہشت گردی کی یہ 4th واردات ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے شہر کے مغربی بائی پاس پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شیعہ ہزارہ برادری کے 2 افراد، جبکہ اس سے پہلے شہر کے 2 مختلف علاقوں میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے اسی برادری کے 2 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔
جی، اور عبدالخالق ہزارہ، بنیادی طور پہ یہی سوال کہ ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت پاک چین راہداری منصوبے بچھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں صوبے کے حالات کو خراب کرنے کے لیے آپ کی برادری کو کس حد تک ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے؟ جی، عبدالخالق ہزارہ کی کو اس وقت آواز نہیں آ رہی ہے اور ہمیں اپنے اگلے موضوعات کی طرف بھی جانا ہے۔ اگلا موضوع بڑا، جی عبدالخالق ہزارہ، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، تو بتائیے کہ سی پیک سے، سی پیک کی وجہ سے آپ کے خیال میں آپ لوگوں کو کس حد تک نشانہ بنایا جا رہا ہے؟
نہیں محترمہ، اس میں میں نے کہا ایک وجہ سی پیک بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا پروجیکٹ یہاں پہ جو لانچ ہو رہا ہے، یقینی طور پر بہت ساری جو مطلب ممالک، چاہے وہ ہمسایہ ممالک ہو یا کچھ ایسی قوت فکر میں ہے جو یقینی طور پر وہ نہیں چاہتے ہیں کہ سی پیک جس طریقے سے مطلب وہ جا رہی ہے وہ اسی طریقے سے وہ سکسیسفل ہو جائے۔ یقین،
جی آج عبدالخالق ہزارہ سے غالباً بات نہیں ہو پائے گی، لیکن ہمیں کچھ کالز آئی ہیں۔ عبدالرؤف سرگودا سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی جناب، بات کیجیے مختصر۔
جی جی، السلام علیکم۔ جی
وعلیکم السلام۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، بات کیجیے۔
اچھا، میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کئی جگہ، کئی دفعہ ہزارہ برادری سے، ایران اور افغانستان سے آئے ہوئے بندے ان کے کیمپوں سے ملے ہیں، اور یہ جو دشمنی ہے، یہ جو پاکستان کے ساتھ کی جا رہی ہے، بلوچستان کے اندر گلبھوشن یادو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تو ان کے ساتھ رہا، پھر وہاں گیا، وہاں سے پھر واپسی پہ آیا، پکڑا گیا، اور یہ اگر آپ کڑیاں جوڑیں گی تو یہ ساری کڑیاں آپ کو ملیں گی کہ یہ ساری کڑیاں جو ہیں یہ آپ کو اس طرح ملتی ملتی نظر آئیں گی کہ یہ ہمارے پر، ان کے کیمپوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شکلیں ملتی ہیں جو افغانستان میں ہیں، اور جو ادھر آتے ہیں تو وہ آپ انہیں جج نہیں کر سکتے کہ ان کی بالکل ایک جیسے وہ بالکل ریزمبلنس ہے۔ تو جو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر، ہم انہیں نہیں پہچان سکتے کہ یہ وہی رہ رہے ہیں ہزارہ بال یا کوئی اور ہے۔
بہرحال کام تو ہے سیکیورٹی ایجنسیز کا کہ وہ ان لوگوں کا تعاقب کریں، لیکن آپ نے ایک دلچسپ بات بتائی۔ اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پی ٹی ایم کی ایک جلسہ ہوا ہے منگورا میں، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم اب پاکستان تحفظ موومنٹ کا بھی نام ہے جو کہ پشتون تحفظ موومنٹ سے مختلف ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سوات ٹریڈرز فیڈریشن کے عبد الرحیم نے. یہ منگورا میں ہیں اور یہ پاکستان تحفظ موومنٹ کی جلسے میں شامل تھے. ان کے ساتھ ہیں پشتون اولسی تحریک کے سینٹرل کمیٹی کے رکن ارشد ہارون جو پشاور میں ہوتے ہیں. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اسی موضوع پر آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں شمیم شاہد.
پشتون تحفظ تحریک اتوار کو سوات میں جلسہ منعقد کرنے جا رہی ہے, لیکن تحریک سے وابستہ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں یہاں بھی ایسی ہی مشکل صورتحال کا سامنا ہے جیسا کہ اس سے قبل ملک کی دیگر علاقوں میں تحریک کی جلسوں کے دوران رہا. لیکن پی ٹی ایم کے ایک مرکزی رہنما محسن داوڑ نے ہفتے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان تمام مشکلات کے باوجود اتوار کے جلسے کے لیے وہ پرعزم ہے اور اس کی تیاریاں تکمیل کے مراحل میں ہے, اور ان کے بقول اس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی شرکت متوقع ہے. ان کا کہنا تھا کہ سوات بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کے لوگ تکلیف سے گزر چکے ہیں اور یہاں سے متعدد بے گناہ لوگ جبری لاپتہ ہے. محسن داوڑ نے دعویٰ کیا کہ انتظامیہ نے انہیں جس گراؤنڈ میں جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی تھی وہیں ہفتے کو دوسرے لوگ جلسہ کر رہے ہیں, جبکہ مبینہ طور پر ایک روز قبل علاقے میں ایسے پمپلٹ بھی تقسیم کیے گئے جن میں لوگوں کو پی ٹی ایم کی جلسے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی.
انتظامیہ کی طرف سے مطلب بہت ظاہری بات ہے, جس طرح ہم اور پچھلے ہم نے جلسے کیے ہیں تو اسی طرح یہاں پر بھی کافی وہ آرڈر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کمپین کے دوران بھی یہاں پر سیکیورٹی اداروں کے جو اہلکاروں ہیں انہوں نے ہمارے لوگوں کو ہراس کرنے کی کوشش کی, ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کل سے ایک پروپیگنڈا مہم بھی شروع کی ہے. ہماری میری اور چند اور ساتھی کی تصاویر یہ ہے, منظور پشتین کی اور ساتھی کی تصاویر یہ مطلب بینرس پر یہاں پر جگہ جگہ لوگوں نے ویزا کی ہوئی, اور انہیں را اور ڈی ایس کے ایجنٹ اور ان کے ساتھ کنیکشن کے الزامات لگائے ہوئے ہیں.
پی ٹی ایم نے گراسی گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت طلب کی تھی, لیکن محسن داوڑ کے بقول انتظامیہ نے انہیں بتایا کہ یہاں جلسہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہفتے کو ہی یہاں حال ہی میں معرض وجود میں آنے والی پاکستان تحفظ تحریک نے جلسہ منعقد کیا. اس جلسے میں شریک صوبائی قانون ساز فضل حکیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ سوات میں امن کے خواہاں ہیں اور دہشت گردی کے خاتمے کے بعد یہاں سیکورٹی فورسز کی طرف سے کیے جانے والے اقدام سے اظہاری یکجہتی کے لیے جمع ہوئے ہیں. انہوں نے اس دعوے کو مسترد کیا کہ اس جلسے میں لوگوں کو پی ٹی ایم کے جلسے سے متنفر کرنے کی کوشش کی گئی. پختون تحفظ تحریک کا جلسہ اتوار کو قبل گراؤنڈ میں منعقد ہونے جا رہا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سوات ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے عبد الرحیم نے. انہوں نے پشتون تحفظ تحریک کے جلسے میں خطاب بھی کیا تھا جو آج منگورا میں ہوا. عبد الرحیم, بتائیے کہ آپ نے عوام کو کیا بتایا.
محترم, سب سے پہلے تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں آج پاکستان زندہ باد تحریک موومنٹ کے جلسے میں نے شرکت کی ہے.
جی جی.
اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پی ٹی ایم کا کوئی مخالف نہیں ہوں. ان کا جو سوچ ہے میں اس کو اگری کرتا ہوں کہ مسنگ پرسن کے لحاظ سے, لیکن جو جن مشکلات سے ہم گزر گئے ہیں اور جو مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہے, آپ یقین کریں کہ رشین آرمی نے اس طرح ظلم افغانستان میں نہیں کیا ہے اور نہیں انڈین آرمی نے مقبوضہ کشمیر میں کی ہوگی. بنیادی بات یہ ہے کہ زلزلے میں ہم, سیلاب میں, دہشت گردی میں, الیکشن میں ہم آرمی کو پکارتے ہیں اور اس رخ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب ہماری مدد کے لیے پہنچ جائیں گے. میں اسی حد تک اسی کا ساتھی ہوں کہ بہت مشکل وقت میں آرمی نے ہمیں سپورٹ کیا, ہمیں سکون دیا, امن دی. خانہ بدوشی سے ہم اس کی تعاون سے واپس لوٹ آئے. یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے آرمی کے نوجوانوں نے جرنیلوں سے لے کر جوانوں تک قربانیاں دی ہے امن کی بحالی کے لیے. آتے وقت ہم نے اپنے آرمی کو, پاک فوج کے جوانوں کو, ہم نے درگی کے مقام پر پھولوں کے ہار پہنائے تھے. تو اس طویل جدوجہد کے بعد جب ہمارا سکون بحال ہو گیا, زندگی معمولات زندگی بحال ہو گئی، مقصد پورا ہو گیا، تو یہ ہماری پختون روایت نہیں ہے کہ ہم واپسی میں اس پر پتھر پھینکے یا اس کو غلیظ زبان سے اس کو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عبدالرحیم، آپ کی بات ہم نے بالکل وضاحت سے سن لی، اس میں کافی منطق ہے. اس وقت ہم پشتون اولسی تحریک کے ارشد ہارون کی طرف آتے ہیں، یہ پشتون تحفظ موومنٹ کے حامی ہیں. ارشد ہارون، آپ بتائیے، جس طرح سے پاکستان زندہ باد تحریک نے آج ایک جلسہ کیا، تو ان کو بھی آپ لوگ اپنا حامی بنا سکتے ہیں، لیکن ان کے بعض اختلافات ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اور اختلاف یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ فوج پہ کچھ زیادہ نقطہ چینی کرتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی، تو میں شروع اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی فاٹا ایجنسی میں جائیں یا ملکان ڈویژن میں جہاں پہ طالبان تھے، وہاں پہ اور جو لوگ جنگ سے افیکٹ ہوئے ہیں ان کے پاس اتنی درد بھری کہانیاں ہیں کہ آپ کو رونا آ جائے گا. تو یہ بیچارے خوف کے مارے اب تک چپ رہے تھے، چاہے وہ سوات میں ہو چاہے وہ فاٹا میں ہو، لیکن آخر میں میں خود ایک دو سال تین سال پہلے سوات گیا، تو وہاں پہ سرگوشیوں میں مجھے بہت کچھ بتایا گیا، لیکن جب میں نے کہا کہ اگر میں کوٹ کر لوں آپ لوگوں کو، تو پھر انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمیں آپ کوٹ نہ کریں. تو یہ جنگ زدہ علاقے تھے، لوگوں کو گھروں سے جانا پڑا، بالکل ایسے ان کو نکالا گیا کہ راتوں رات، مطلب ماؤں سے بچے بچھڑ گئے اور بھائی بہنوں سے بچھڑ گئے، فیملیاں تتر بتر ہو گئی، اور یہ پھر گرمی کی حالت میں مردان اور چارسدہ اور سوادی کے کیمپوں میں ان غریبوں نے جو پاکستان کے لیے قربانی دی، اصل قربانی وہ ہمارے ان لوگوں نے دی ہے جو سوات کے رہنے والے ہیں، ملکن ڈویژن کے رہنے والے ہیں اور جو فاٹا کے رہنے والے ہیں، کیونکہ سیٹلڈ ایریا میں کبھی کوئی اس قسم کے آپریشن نہیں کیے گئے. تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کی اپنی ایک ہسٹری ہے، تو جب آپ احسان اللہ احسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں پہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، نہ عدالت ان کو کرتی ہے، نہ اسی طرح سے نقیب اللہ محسود کا جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی وہ بھی ایک وردی والے نے کی تھی، پھر وہ اتنے دن غائب رہا، سپریم کورٹ تک کی رسائی اس تک نہیں تھی، پھر اس کو جس طریقے سے کورٹ میں پیش کیا گیا، تو صاف لگتا ہے ایک عام آدمی کو بھی کہ بھائی اس ملک میں دو نظام چل رہے ہیں، ایک طاقتور کا نظام ہے اور ایک عام آدمی کے لیے ہے. طاقتور تو ہمیشہ انصافوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا جو جی چاہتا ہے اس ملک میں کرتا ہے، اور انصاف صرف غریب کے لیے رہ جاتا ہے کہ اگر اس نے سگنل توڑ دیا تو پولیس والے پھر اس کو اسی وقت جرمانہ بھی کرتے ہیں.
ارشد ہارون، آپ کی بات بھی ہم نے بہت تفصیل سے سنی، اور اب ہم کالرز کو کچھ موقع دینا چاہتے ہیں. شمالی وزیرستان سے زعفران وزیر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم بھائی.
وعلیکم السلام.
جی، میں خود ہی پی ٹی ایم کا ایک ورکر ہے، یہ ابھی عبدالحکیم صاحب نے بھی کہا کہ یہ فوج نے قربانی دیا، سب لوگ کہتے کہ فوج نے قربانی دی، تو میں اس منطق میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کیا بنگلے کے لیے ہوتے یا قربانی کے لیے ہوتے. فوج تو قربانی کے لیے ہوتے، بنگلے کے لیے تو نہیں ہوتے. قربانی تو دینا ہوگا، ہم نے بھی قربانی دی، ہمارے گھر کنٹرول ہو گئے. فوج جو ہے وہ تو تنخواہ لیتا ہے، ہم نے بغیر تنخواہ کے تو قربانی دی ہے.
اچھا ٹھیک ہے، شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور لکی مروت سے انعام اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
میڈم، جو فرد یا موومنٹ ہو، پشتون تحفظ موومنٹ ہو یا کوئی دوسری موومنٹ ہو، اگر وہ ریاست یا ریاستی اداروں کے خلاف بولتے ہیں تو ان کو یہ جرات کیسے ہوئی؟ اور اس پر ریاست خاموش کیوں ہے؟ ان پر پابندی کیوں نہیں لگتی؟
اچھا شکریہ، آپ کی بات ہم نے سن لی، شکریہ. دیر سے لیاقت الملک کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب.
السلام علیکم محترمہ. اس سب موومنٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے آئین اور دستور میں نیشنلٹی چونکہ ایک فطری بات ہے، کی اجازت ہے لیکن نیشنلزم کی بات نہیں ہے. خواہ وہ سندھ میں ہو, بلوچستان میں ہو, یا وہ پشتنستان میں ہو, اس تحریک سے جو بو آ رہی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ فضل اللہ کی شکل میں یہاں کھیلا گیا, منگل باغ کی شکل میں ڈرامے کھیلے گئے. اس ملک میں پارلیمنٹ موجود ہے, اس ملک میں صوبائی اسمبلی موجود ہے, سیٹ موجود ہے, احتجاج کر سکتی ہے, اسلام آباد میں جائے, نقیب اللہ مسعود کے بارے میں رہا ہوں, انور کو گرفتار بھی کیا گیا, اس طرح کا معاملہ ہے وہ بھی دستوروں کی.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور راول پنڈی سے ملک جاوید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی جی السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوات کے لوگوں میں میں گھوا پھرا ہوں, وہاں پر گیا ہوں, کچھ لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ جنگ چھیڑی گئی ہے زرداری صاحب نے اور چاہی صاحب نے چھیڑی تھی, یہ صرف کینٹ بنانے کے لیے, اور جو ان کے ٹیکسز تھے 200 سال تک انہوں نے ٹیکس ادا نہیں کرنا تھا, اس پوری چیز کو کور کرنے کے لیے یہاں پر کینٹ بنایا گیا, اور یہ اس سے پہلے کبھی بھی وہاں پر کوئی جنگ نہیں تھی, بڑے پرامن لوگ تھے وہ.
آپ تو بالکل دوسری طرف چلے گئے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. عبد الرحیم یہ بتائیے کہ کل منظور پشتین کا ایک جلسہ ہوگا سوات میں, کیا آپ لوگ اس میں شریک ہوں گے؟
بالکل, ہم منظور پشتون کے خلاف نہیں ہے, لیکن ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جس طرح احسان اللہ السلام کے بات ہو گئی, یہ بارودی سرنگی کنڈرات گروں کے کنڈرات, اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ایشو صرف یہ ہے مسنگ پرسن کا. مسنگ پرسن کے جس طرح چیک پوسٹوں پر ہمارے سوات قومی جرگہ نے آرمی والوں سے بات کی, مسئلہ حل کیا, تو اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ غلیظ زبان کے سے ہٹ کے آسان طریقے سے بیٹک سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. میں بھی چاہتا ہوں, مسنگ پرسن ہمارے قوم کا مسئلہ ہے, لوگ اس کی خاطر بہت پریشان ہے اور یہ حل کروانا چاہتے ہیں. میں منظور پشتون کی بات کو مانتا بھی ہوں, ٹھیک بھی ہے, لیکن طریقہ کار غلط ہے, الفاظ کے چناؤ اس کا غلط ہے, اسی وجہ سے میرا اس کے ساتھ اختلاف ہے. دیکھو بیگم صاحب, وزیرستان کے مسائل اور ہمارے مسائل میں زمین آسمان کی فرق ہے, ہم پہلے مسلمان ہیں پھر پاکستانی میں, ٹھیک ہے 95% خوبی ہے آرمی میں, 5% خرابی ہے, تو خرابی کو بیٹھنے سے مذاکرات سے حل ہو سکتے ہیں. اگر اس طرح سر اٹھانے شروع ہو گئے تو پختون کے ساتھ بلوچی سر اٹھائیں گے, پنجابی اٹھائیں گے, سندھی اٹھائیں گے, آواز اٹھائیں گے, اور ہماری مسالمیت کو خطرہ پڑ جائے گا.
اچھا شکریہ, آپ کی بات ہم نے بالکل سن لی. اور ارشد ہارون کیونکہ حمایت کرتے ہیں منظور پشتین کی, ارشد ہارون الفاظ کے چناؤ پر کوئی اعتراض ہے ان لوگوں کو, آپ کیا کہیں گے؟
میں پرسنلی تو اس حق میں نہیں ہوں, میں سمجھ دونوں طرف خرابیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ نوجوان ہیں ان میں سے جو نعرہ یہ لگاتے ہیں لگائے, مطلب فوج بھی کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو انصاف کے اور آئین کے دائرے میں نہ آتا ہو, اور اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں یہ تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہم ان کو سزا نہ دیں, وہ صرف آ کے اپنی غلطیاں مان لیں. جو ہم اپنے قبائلیوں کا خون معاف کرتے ہیں اگر غلطیاں ہوئی ہیں اس جنگ میں, انصاف اور آئین کے اندر اگر بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں اخلاقی جواز ان کا کافی بھاری ہے کہ ان کے جو مطالبے ہیں اس کو سنا جائے.
ارشد ہارون صرف یہ بتائیے, ارشد ہارون ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے, آپ بتائیے کہ آپ لوگوں کی تحریک کی وجہ سے کتنے پشتون رہا ہوئے ہیں؟
اب تک میرے خیال میں کوئی 300 سے زیادہ لوگ رہا ہوئے ہیں, لیکن جو مسنگ ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے, تو یہ تحریک اس لیے بھی زور پکڑ رہی ہے.
اچھا, اور کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک منٹ رہ گئی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دوسری طرف عبد الرحیم کو بھی سنیں. عبد الرحیم, اگر ہزاروں پشتون اس وقت لاپتہ ہیں تو آپ لوگ کس حد تک پی ٹی ایم کی جو تحریک ہے اس کی حمایت کریں گے؟
میں ذرا شرح ارون بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 100% اگری کرتا ہوں اس بات سے, لیکن میرا میں نے آپ کو عرض کی, میں طریقہ کار سے اختلاف کرتا ہوں. ادارے صدیوں پر بن جاتے ہیں, اس کو تباہ کرنا ملکی مفاد مانے, آپ خود سوچیں, لوگوں کو نکالنا تو بہت آسان کام ہے لیکن لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہے. میں آج جلسے میں نے چونکہ میرے صدارت میں ہو رہا تھا جلسہ, میں نے برملا کہا کہ کوئی کسی کے خلاف غلط غلیظ زبان استعمال نہیں کریں گے. آپ اندازہ لگا رہے رنگ روڈ میں جو نعرہ لگ گیا تھا کہ جو دہشت گردی اس کی پیچھے ورگ ہے, کیونکہ یہ آپ کو مناسب لگتا ہے, یہ نعرہ کیوں نہیں لگا سکتا کہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے
مودی ہے جو دہشت گرد ہے, اس کے پیچھے اشرف غنی ہے جو دہشت گرد.
اچھا ٹھیک ہے, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. اس پروگرام میں تھے عبد الرحیم جو سوات ٹریڈرز فیڈریشن کے ہیں, اور پشتون اولسی تحریک ارشد ہارون بھی شامل تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے سڈ راک فرینکلن, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. ممتاز پاکستانیوں اور امریکی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان قربتیں بڑھتی تو جا رہی ہیں, لیکن یہ سوچنا غلط ہوگا کہ روس بھارت سے دور ہو رہا ہے, کیونکہ جنوبی ایشیا میں روس کی اولین ترجیح بھارت ہی ہے. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
پاکستان اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی قربتوں کے بارے میں سینئر پاکستانی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ روس کے لیے بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے اور ان کے تاریخی روابط ہیں. ان کا کہنا تھا,
یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ رشیا انڈیا کو چھوڑ رہا ہے. انڈیا اب بھی رشیا کی پہلی ترجیح ہے. رشیا کا جو اسپیشل ریلیشن شپ ہے وہ انڈیا کے ساتھ رہا ہے, اور ساؤتھ ایشیا میں انڈیا ہمیشہ پہلی چوائس رہا ہے, سوویت یونین کی بھی اور رشیا کی بھی.
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں بھارت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں قربت آ رہی ہے تو روس اس پر نظر رکھے ہوئے ہے. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ اگر کسی وقت پاکستان اور بھارت کے حوالے سے کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو روس اس پر بھارت کی یک طرفہ حمایت کی بجائے ایک اعتدال پسندانہ رائے قائم کرے گا. امریکی تجزیہ کار ڈاکٹر ماوین وائن بوم کا کہنا ہے کہ روس اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی دوستی کی بھی حدود ہیں. روس ایک حد تک ہی پاکستان کا ساتھ دے سکتا ہے. انہوں نے کہا,
There are limitations in the sense that Russian-Indian relations will still have greater priority.
یہ حدود اس لحاظ سے ہیں کہ روس اور بھارت کے تعلقات کو اب بھی زیادہ ترجیح حاصل رہے گی. وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا جس پر بھارت بہت زیادہ معترض ہو. مگر کیا روس امریکہ کا متبادل ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر وائن بوم کا کہنا تھا, پاکستان نے یہ صاف ظاہر کر دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے دیگر متبادلات کو بھی دیکھے گا, وہ چاہے چین کے ساتھ ہوں یا روس کے ساتھ. وہ دوبارہ امریکہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اپنی فوجی قوت اور ہتھیاروں کے حصول کے لیے امریکہ پر مکمل انحصار نہیں کر رہا, اور یہ کہ دیگر جگہیں بھی ہیں جہاں وہ جا سکتا ہے. اس بارے میں ڈاکٹر رضوی کا کہنا تھا,
اپنے فورن پالیسی آپشنز کو انکریز کرنا چاہتا ہے, کیونکہ امریکہ سے مشکلات ہیں اور ہمارا نہیں خیال کہ یہ مشکلات کم ہوں گی.
اس سوال پر کہ کیا روس کے ساتھ دفاعی شعبے میں تعاون سے امریکہ پاکستان کے لیے اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی لائے گا, جس کے جواب میں ڈاکٹر وائن بوم کا کہنا تھا کہ امریکہ کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. انہوں نے کہا,
This is not going to in any important way affect the United States. I think the United States has already
مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی بھی قابل توجہ انداز میں امریکہ پر اثر انداز ہوگی. میرے خیال میں امریکہ پہلے ہی اس پر غور کر چکا ہے, سو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی طور سے امریکہ کی پالیسی کو متاثر کرے گی. یہاں واشنگٹن میں ایک اہم طرز فکر پائی جاتی ہے کہ افغانستان میں تنازع کے حل کے لیے پاکستان کلیدی حیثیت رکھتا ہے, اس لیے پاکستان سے ناطہ توڑنے کے بارے میں پوری طرح سے رضامندی نہیں پائی جاتی. اس بارے میں ڈاکٹر رضوی کہتے ہیں,
میرا خیال ہے کہ اس کا فرق تو پڑنا چاہیے. پاکستان پہ امریکہ کا دباؤ جو ہے وہ کم ہوگا, تو امریکہ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان بھی اب نئے آپشن ڈھونڈ رہا ہے.
اس سوال پر کہ روس کو پاکستان کی قربت سے کیا ملے گا, تو جواب میں ڈاکٹر رضوی کا کہنا تھا,
رشین پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 10 سال میں انڈیا یو ایس ریلیشن بہت ایکسپینڈ ہوئے ہیں, اور یہ رشیا اس چیز کو نوٹ کر رہا ہے, تو لہٰذا رشیا بھی یہ کام کر رہا ہے کہ اگر انڈیا اپنے ریلیشن شپ کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے تو رشیا بھی ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں پاکستان سے ریلیشن شپ ایکسپینڈ کرے گا.
تاہم ڈاکٹر وائن بوم کہتے ہیں,
فار دا رشنز ار کنسرنڈ آئی سی دس ایز
a further effort on their part, part of a larger effort to...
جہاں تک روسیوں کا تعلق ہے تو میں اسے ایک ایسی کوشش کے طور پر دیکھتا ہوں، ایک بڑی کوشش کے طور پر کہ وہ خطے میں امریکہ کے متبادل کا کردار ادا کر سکے، اور اس سے بڑھ کر وہ جہاں تک ہو سکے خصوصی طور پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک خلیج پیدا کرے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس اور پاکستان کے تعلقات بظاہر صرف دفاعی ضروریات تک محدود معلوم نہیں ہوتے، بلکہ اس کی دیگر جہتیں بھی ہیں، اور روسی سرمایہ کاروں کا ایک وفد ان دنوں پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ بھی لے رہا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔